لي من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صلوات وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے لہٰذا میں نے خطبے کو جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے مختصر کیا ہے اور تاکہ جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں. جانے کے ایام شروع ہو چکے ہیں, مومنین اپنے اپنے اوطان کی جانب ان تعطیلات میں رخت سفر باندھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ جو مومنین جہاں بھی جا رہے ہیں زیارت کے لیے جا رہے ہیں اپنے اوطان میں جا رہے ہیں بحق محمد و آل محمد بحق امام ضامن امام رضا علیہ السلام ان سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ لے جائے اور خیریت و عافیت کے ساتھ واپس پلٹائے. اس اعتبار سے بھی بہرحال کچھ باتیں کرنی تھیں کہ جس کا تعلق سفر سے ہے, لیکن جو اب وہ ساری چیزیں آداب وغیرہ اس کو چھوڑ دیں, صرف جو ایک اہم ترین چیز ہے خاص طور پر اس مومن کے لیے کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے اور اس وقت اب کوئی اس کا مسقط میں نہیں ہے, پرسان حال اس کے معاملات کا ان کی چیزوں کا, اور اس موقع پر جو اہم ترین چیز ہے, اگرچہ یہ چیز تو ویسے ہی بعض موقعوں پر واجب ہو جاتی لیکن اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز جو بن جاتی ہے وہ یہ کہ جب انسان کہ میں نے دعا البتہ منگوا دی ہے کہ خداوند عالم سب کو خیریت کے ساتھ لے کر جائے اور خیریت کے ساتھ لے کر آئے, لیکن زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم خیریت سے لے جائے اور خیریت سے لے آئے, اس بات کو ذہن میں رکھے انسان کہ چاہے وہ فیملی کے ساتھ جا رہا ہو چاہے وہ اکیلا جا رہا ہو, بہرحال جانے سے پہلے ایک پیپر لے اور اس پیپر پر اپنی وصیت لکھ دے. کم سے کم مستحبات وصیت جو چیزیں ان کو چھوڑ دے, لیکن اتنا تو ہو کہ کم سے کم اگر کسی کے پیسے اس پر واجب الادا ہیں, کوئی قرضہ ہے تو وہ لکھے اماؤنٹ کہ اتنے پیسے مجھے فلاں صاحب کو دینے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ, یہ نمبر ہے ان کا, یہ نمبر ہے, یہ نہیں ملے تو ان کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں. تو جو پیسے اگر کچھ اپنے اوپر کسی کے دینے ہیں ان پیسوں کی مکمل تفصیل وہ ایک کاغذ میں لکھے. دوسری چیز یہ کہ جو خمس وغیرہ اس کے اوپر واجب ہے اس کا واقعی حساب کرے, اور اگر کوئی خمس کی صورتحال رہ گئی ہے تو اس خمس کی رقم کو لکھے, سہم سادات ہے سہم امام ہے, اپنے مقلد کا نام بھی لکھے کہ میں کس کی تقلید کرتا ہوں. بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس کی مقلد تھے, تو وصیت نامے کے اوپر یہ بھی لکھے کہ میں کس کا مقلد تھا, میرے مجتہد کون تھے اور ان سے پہلے کن کی تقلید کرتا تھا, یہ ساری چیزیں. تو اپنے جو قرضے ہیں, کسی سے قرض لیا ہے, مسلمان سے لیا ہو کافر سے لیا ہو غیر مومن سے لیا ہو مومن سے لیا ہو, تمام قرضوں کی تفصیل لکھے, اور جس سے قرضہ لیا اس کے نام اس کا نمبر سارا کچھ. اگر خمس میں نے بتایا کہ کچھ ذمہ داری رہ گئی ہے تو خمس کو لکھے, حساب کرے بیٹھ, اپنی نمازوں کا حساب کرے اور احتیاطاً وصیت کر دے کہ اتنی نمازیں میری رہ گئیں, اپنے روزوں کا حساب کرے, کفاروں کا حساب کرے, رد مظالم کا حساب کرے. رد مظالم اگر بچپن میں کسی کی کوئی چیز چرا لی کھا لی کھیل کھیل میں, یا ابھی کسی کا نقصان کر دیا, جا رہے تھے ایک مرتبہ ریورس جو کی اور ایک گاڑی کے اوپر اسکریچ لگا دیا, اب وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا لیکن بہرحال آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, تو رد مظالم کے مسئلے کو سمجھ کے رد مظالم کے بارے میں لکھیے. تو ایک چھوٹا سا وصیت نامہ اور اس میں سب سے اوپر اپنے مقلد کا نام کس کی تقلید کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کس کو وصی بنا رہا, کس آدمی کو جو دیندار ہو جو امانت دار ہو جو لا ابالی نہ ہو جو ٹالنے والا آدمی نہ ہو, ایک دیندار آدمی متدین آدمی اس کو وصی بنائے اور اس کو اطلاع دے کہ میں تمہیں اپنا وصی بنا کے جا رہا ہوں. اپنے اس وصی کے علاوہ سیکنڈ وصی بنائے کہ اگر یہ نہ ملے تو اس کی غیر موجودگی میں یہ صاحب میرے وصی ہیں, وصی اول وصی دوم وصی سوم جتنے بھی آپ وصی بنا سکتے ہیں, یہ ضروری چیز ہے. اور کیونکہ دیکھیے جب انسان خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے اس دنیا سے چلا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی گردن میں آ کے پھنس جاتی ہیں. پھر انسان کو جتنا افسوس ہوگا, اپوائنٹمنٹ مس ہو گئی, فلاں مسائل مس ہو گئے, نو یہ چیزیں جو ایک ایک ٹکا ایک ایک پیسہ جسے ہم ویلیو نہیں دیتے تھے. تو جو لوگ سفر پہ جا رہے ہیں وہ ایک یہ کام ضرور کریں کہ ایک نوٹ, ایک پرچہ, ایک لفافہ, اگر گھر والے ہیں, زوجہ ہیں تو بہرحال اس کو ان کو دے دیں, کوئی گھر میں کوئی بچہ ہے, کوئی لڑکا ہے, کوئی رہ رہا ہے تو اس کو دے دیں, اور اگر پوری فیملی جا رہی ہے تو وہ جس کو آپ نے وصی بنایا ہے یا کوئی بھی ایک شخص جو قابل بھروسہ ہو, اور اس کو بتا دیے کہ میری وصیت کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی خبر ملے تو کھولیے گا, تو وہ آپ سیل کر کے پیک کر کے اس کو ایک لفافے میں انویلپ میں بند کر کے اس کو دے دیجئے. یہ کام ضروری ہے جو کوئی نہیں کرتا, یعنی انشاءاللہ کرتے ہوں گے لیکن اکثریت یہ کام کرتی نہیں. کتنی دفعہ سفر پہ گئے, کتنی دفعہ سفر سے آئے لیکن وصیت کے بارے میں کوئی کسی قسم کا خیال نہیں ہے. تو یہ جانے والے دن ہیں, لہٰذا میں نے اس بات کی جانب متوجہ کروانا ضروری سمجھا. وضو کے اعتبار سے ہماری گفتگو چل رہی تھی, 5 منٹ میرے پاس باقی رہ گئے ہیں, اس لیے کہ آج مجھے نماز کے موضوع کو, کہ جو واقعا ابھی سمٹنے والا نہیں ہے, بے تحاشا باتیں اس نماز کے موضوع کے اعتبار سے ہیں, لیکن مجھے اس موضوع کو سمیٹنا ہے, لہذا میں چاہوں گا کہ 5 منٹ سے زیادہ نہ لوں مسائل میں آپ کے. مزید وضو کے اعتبار سے ایک چیز یہ بھی سامنے آنی چاہیے کہ بعض چیزوں کے لیے وضو با وضو ہونا ضروری. ایک تو نماز کا آپ کو پتا ہے, نماز کے لیے اور اس قسم کی چیزوں کے لیے, مثلاً طواف کے لیے اور وہ والا جو واجب والا طواف ہے اور وہ ساری چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی جو عربی عبارت ہے, کون سی والی, آیتیں, تفسیر کی بات نہیں کر رہا, حواشی کی بات نہیں کر رہا, پیج نمبر کی بات نہیں کر رہا, قرآن کی جو آیتوں کی عربی عبارت ہے, اسے بغیر وضو کے مس کرنا حرام. اسی طریقے سے اللہ کا نام جسے ہم اس میں جلالہ کہتے ہیں, اللہ, اور اللہ کے دیگر صفات, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, ذاتی ضروری نہیں ہے کہ صفات خاص, جو بھی اللہ کا نام ہے یا جو بھی اللہ کی صفت, بغیر وضو کے اس کو چھونا حرام. اسی طریقے سے اچھا لوگ سنتے ہیں کہ صاحب بغیر وضو کے چھونا حرام ہے, تو وہ ذہن میں رہتا ہے کہ صاحب چھونے کا مطلب یہ کہ وہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں. اب وہ ہاتھ تو نہیں لگائے لیکن تلاوت کرنے کے بعد چوم لیا, تو جسم کو مس کرنا حرام. یہ چھونا جو کہا جاتا ہے ہاتھ سے, یہ تو ایک تسامحن بات کی جاتی ہے, ورنہ چومنا سوائے اپنے بالوں کے مس کرنا یا ایسی چیز کو مس کرنا جس میں جان نہیں ہے وہ ٹھیک, والا جسم کے کسی بھی حصے کو کہ جس جو کہ اگر آپ وضو سے نہیں ہیں, تو قرآن کے آیتوں کے عربی الفاظ, ایون اگر وہ عربی الفاظ رومن انگلش میں ہوں, رومن عربی میں ہوں, جیسے رومن اردو ہوتی ہے, اگر وہ رومن عربی میں بھی لکھے ہوں آیات کے الفاظ, یا مثلا اللہ کو انگلش میں لکھا ہوا ہے, یا مثلا گاڈ لکھا ہے اور گاڈ سے مراد وہی اللہ عز و جل, تو ان تمام چیزوں کو بغیر وضو کے چھونا حرام. ایک مقام پر مجھے کہیں سے کسی کے بھن بھنانے کی آواز آ رہی ہے, اگر خاموشی اختیار کر لیں تو بہت میں ممنون رہوں گا. کہیں اور سے آ رہی ہے, ماشاءاللہ. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو ایک بات یہ, دوسری چیز یہ کہ اگر یہ اللہ کا نام کسی آدمی کا نام بن جائے, مثلا جیسے بادلوں کا نام ہوتا ہے عبداللہ, تو اس نام کو بھی اگر آپ چھوئیں گے تو جو عبد ہے اسے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو اللہ لکھا ہوا ہے اسے چھونا حرام. اسی طریقے سے اللہ کی اور صفتیں, اب دیکھیے میں نے بتایا ایک تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بغیر وضو کے چھونا حرام, اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہیں, چاہے رحمان ہو, رحیم ہو, کریم ہو, مالک ہو, مصور ہو, مؤمن ہو, یہ سب کی سب اللہ کی صفتیں اگر لکھی ہوئی ہیں اللہ ہی کے لیے, یعنی ہو المؤمن, یہ ہوا اس سے مراد بھی اللہ ہے, وہ اللہ جو مؤمن, اللہ کا ایک نام مؤمن ہے, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, تو ہو المؤمن, ہو المصور, ہو المالک, ہو الرحمن, تو یہ ہوا اس کو بھی چھونا حرام. اور المؤمن اور الکریم اور جو کچھ بھی صفتیں خدا کے لیے لکھی جا رہی ہیں وہ سب چھونا بغیر وضو کے حرام. لیکن اگر یہ نام کسی کے نام کا حصہ بن جائیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں صرف دو چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ اگر وہ انسان کا نام اس کا جز اور پارٹ اللہ کا ایک تو اس میں جلالہ بن رہا ہے جیسے کہ عبداللہ, تو یہاں پر بھی اس اللہ کے لفظ کو کہ جو عبداللہ ان صاحب کا نام بن گیا ہے چھونا حرام. یا اگر کوئی اور صفت فرض کریں عبد الکریم, فرض کریں عبد المؤمن, تو یہاں پر ہر صفت کے لیے مسئلہ نہیں ہے, صرف وہ اللہ کی صفات جو خاص ہیں اللہ کے لیے. مثلا مالک اللہ بھی اور آپ بھی ہیں, رب اللہ بھی اور آپ بھی ہیں, ماں باپ رب جو کسی کی پرورش کر رہا ہے وہ رب, مصور اللہ بھی آپ بھی, خالق اللہ ہے آپ بھی. لیکن کچھ صفتیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں خدا کے ساتھ, وہ آپ نہیں ہو سکتے. رحمان, رحمان کا مطلب یہ کہ جو دنیا میں بھی رحم کرے اور آخرت میں بھی رحم کرے. یا مثلا رحیم, رحیم کا مطلب جو آخرت میں فقط مومنین کی بخشش کرے. تو رحمان اور رحیم یہ دو صفتیں اگر کسی کے نام کا حصہ بن گئی ہیں تو ان کو چھونا بھی بغیر وضو کے حرام رہے گا, لیکن باقی صفتیں عبد المالک, عبد الکریم, عبد الخالق, عبد المصور, یہ اگر کسی کے نام کا حصہ بن جائیں تو اس کو چھونا حرام نہیں. انبیاء, تمام انبیاء یعنی بشمول خاتم الانبیاء, ائمہ علیہم السلام, شہزادی کونین, ان تمام کے اسماء کو بغیر وضو کے چھونا حرام نہیں ہے. البتہ مستحب ہے کہ جب ان کے نام کو چھوئے تو وضو کے ساتھ ہونا چاہیے, یہ مستحب. اس کے علاوہ ایک مسئلہ مجھے بیان کرنا تھا وضو ہی سے متعلق, لیکن بہرحال یہ اس حد تک جو میں نے بیان کر دیا, وصیت کی بات بھی بہرحال اس کے اندر آ گئی, تو اتنا ہی آج کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کافی ہے. اگلی جمعرات کو مجھے پھر, کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ جمعرات کو جو بھی مناسبت ہوگی, یا پہلے سے تیار رہیے, مجھ پر نہ مقصر ہونے کی تہمت لگائیے, نہ وہابی ہونے کی تہمت لگائیے, نہ فضائل کا منکر ہونے کی تہمت لگائیے, جو لگانا ہے لگا دیجئے, لیکن شب جمعہ کو جو بھی صورتحال ہوئی, جو بھی نسبت ہوئی, جو بھی سلسلہ ہوا ولادت کے اعتبار سے, شہادت کے اعتبار سے, شب جمعہ اگر آتی تو شب جمعہ کے شروع کے 10 منٹ مسائل کے لیے مختص جواب میں نے اہل بیت علیہ السلام کو دینا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس سے راضی ہیں. درود پڑھنے محمد والے محمد پر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں, سیریس ہوتے ہیں, سنجیدہ ہوتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, تو اللہ کا یہ کہنا ہے کہ تم خلوص کے ساتھ میری جانب آؤ, قدم آگے بڑھاؤ, میں تمہیں راستے دکھا دوں گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور یہ بات یاد رکھو کہ بتحقیق ضرور بضرور جو نیکیاں کرتا ہے, جو محسن ہے, اللہ اس کے ساتھ, یعنی تمہارا پشت پناہ تمہارے بیک پر, جس طریقے سے وہ چھوٹے موٹے بینک کھلتے ہیں, معذرت کے ساتھ بلا تشبیہ مثال اچھی نہیں ہے, چھوٹے موٹے بینکس کھلتے ہیں اور وہ پرائیویٹ بینکس کے پیچھے جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, بینک کے کام کرنے والے مومنین تو جانتے ہیں اس بات, تو وہ بڑا جو بینک اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ بینک جو ہے, اگر وہ پشت پناہ ہے, وہ پیچھے ہے, بیک پر ہے, تو لوگ جو ہے ذرا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہے, اگر دیوالی ہوا کچھ بھی ہوا تو پیچھے اسٹیٹ بینک ہے. تو یہاں پر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم اگر اپنی نیکیوں کے اکاؤنٹ کے بارے میں فکر کرو گے تو میں تمہارے بیک پر موجود ہوں, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم قدم آگے بڑھاؤ, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, یہ رشتہ دار کیا کہے گا, فلاں دوست کیا کہے گا, تم قدم آگے بڑھاؤ اور پھر دیکھو کہ میں کس طریقے سے تمہارے کاموں کو سلجھاتا ہوں, کہ جو مولا کائنات نے کلمات قصار میں, کہ جو مولا کا فرمان نقل کیا گیا ہے, یہی مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے دنیا کے معاملات, سوشل کانٹیکٹ جسے ہم کہتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ایک آدمی کے لیے, یہ عقل کا ایک سگنل, ایک سائن معذرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, وہ آدمی جو عقل مند ہوتا ہے اس کے سوشل کانٹیکٹس اچھے ہوتے ہیں. جو آدمی عقل مند ہوتا ہے وہ لوگوں سے جھگڑتا نہیں ہے, جو آدمی عقل مند ہوتا ہے وہ دوست زیادہ بناتا ہے دشمن کم بناتا ہے. ہاں وہ الگ بات آ جائے کہ بات حق اور باطل کی آ جائے, بات واجب اور حرام کی آ جائے, پھر نہیں ہے کہ چلیے صاحب ٹھیک ہے ان کو خوش کرنے کے لیے اس ہوٹل میں چلے گئے, اس میٹنگ میں چلے گئے, اس خاتون کے ساتھ بیٹھ گئے, فلاں کھانا کھا لیا. وہ باتیں میں نہیں کر رہا ہوں, وہ تو آپ جانتے ہی. تو اب جو آدمی یہ کام کرتا ہے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کی بیک پر موجود ہے, اس کی سپورٹ کرنے کے لیے موجود. جو بات نماز کے اعتبار سے میں کر رہا تھا کہ امام سے کسی نے, بلکہ امام نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی کتنی نماز قبول ہو رہی ہے, آسان طریقہ امام نے ارشاد فرما دیا, قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو آخرت میں پتا چلے گا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اذا قام العبد بين يد الله عز وجل فاول ما سئل, جب بندہ اللہ کا مرنے کے بعد خدا کے سامنے کھڑا ہوگا, بہت خطرناک مرحلہ, بہت خطرناک مرحلہ, جب بندہ خدا کے سامنے کھڑا ہوگا اول ما سئل, جو سب سے پہلا سوال اس سے کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا, اس کے بعد روزے کا سوال کیا جائے گا, یا بعض روایات کے اعتبار سے زکات کا سوال کیا جائے گا. زکات یاد رکھیے گا, تفسیر بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے اور احادیث بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے, زکات سے مطلب خمس بھی ہے اور وہ والی زکات ہے کہ جس کا نصاب وغیرہ ہوتا. تو پہلا سوال بندہ مومن سے یا ہر شخص سے جو بھی کھڑا ہوگا خدا کے سامنے مرنے کے بعد, پہلا سوال نماز کا, اس کے بعد زکات, اس کے بعد روزہ, اور اس کے بعد حج. پھر امام نے فرمایا اور پھر اس کے بعد سوال کیا جائے گا ہم اہل بیت کی ولایت کا. یہ سارے سوال کیے جائیں گے, نماز ہاں جی پڑھی تھی, روزہ جی ہاں رکھا تھا, حج جی ہاں کر لیا تھا الحمدللہ, زکات جی بالکل دی تھی, یہ سب یس 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 کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے. آخر میں سوال آئے گا کہ ہم اہل بیت کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا, تو اگر وہ دنیا میں ہم اہل بیت کی ولایت کا ماننے والا تھا تو اب تک روزہ بھی ہے, نماز بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, وہ جو کچھ ہے ہے, ہونا اور ہے, قبول بھی ہوا یا نہیں, بات جو میں کہہ رہا ہوں قبول بھی ہوا یا نہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا تو یہ چیزیں قبول کر لی جائیں گی, اگر اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کا اقرار کرنے والا نہیں تھا تو چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے حج ہو, چاہے زکات ہو, چاہے فلاں چیز ہو, کوئی چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی. قبول, قبول عبادت کا کروا لینا بہت اہم, مرنے کے بعد پتہ چلے گا, لیکن آپ جو ولایت اہل بیت علیہم السلام کے حامل, اتنا تو اندازہ ہے کہ انشاءاللہ قیامت میں بھی اسی ولایت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے, اور جب اس ولایت کے ساتھ بارگاہ میں جائیں گے تو یہ حدیث تو بتا رہی کہ نماز, روزہ, حج, زکات, اس کے بعد ولایت اہل بیت, اور اگر وہ ہے تو یہ سب کے سب قبول ہو گئے. لیکن یہی امام جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی اور کتنی قبول ہوئی, قبول ہوئی اور کتنی قبول ہوئی, تو اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے, تم دیکھو کہ تمہاری یہ نماز تمہاری روز مرہ کی زندگی میں تمہیں کتنا حرام کاموں سے بچا رہی, کتنا تمہاری زندگی پر افیکٹ ڈال رہی, کتنا تمہیں گناہوں سے دور کر رہی, تمہاری آنکھیں حرام منظر کو دیکھنے پر ادھر 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 ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں, بند ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں, زبان رک رہی ہے نہیں رک رہی, جہاں جہاں جدھر جدھر ایسا اثر ہو رہا ہے اور جتنا ہو رہا بس سمجھ لو اتنی نماز تمہاری قبول ہو رہی ہے, بالکل اثر نہیں ہو رہا نماز ہے قبول نہیں ہو رہی, جتنا اثر ہو رہا ہے اتنی قبول ہو رہی ہے. تو دیکھیے جو بات آج مجھے مکمل کرنا ہے کہ جو میں مکمل تو کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ تین چار تقریریں اور ضروری تھی نمازی کے موضوع پر, لیکن اب آخری ایام اس اعتبار سے کہ مومنین جا رہے ہیں تو مجھے اس موضوع کو بھی بہرحال آج ہی کی حد تک کسی طریقے سے مکمل کرنا ہے چاہے نامکمل ہی رہ جائے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے دیکھیں گے کہ کون سا موضوع, اگرچہ کہ مناسبت ہے اگلے شب جمعہ کو, لہذا ایک نیا موضوع تو ہم شروع نہیں کر پائیں گے. تو اب جو بات میں نے بیان کی تھی اور جس بات کو میں لے کے چل رہا تھا, نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نماز کیوں اثر نہیں دکھا رہی, یہ جتنے مومنین میرے سامنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ 99% وہ مومنین ہیں کہ جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے, مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اور میں خود اپنے آپ سے سوال کروں, کسی کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں جو اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں کیا بات ہے میری نمازوں میں اثر کیوں نہیں, کیا بات ہے میری نمازیں بھی چل رہی ہیں فراڈ بھی چل رہا, میری نمازیں بھی چل رہی ہیں آنکھوں سے گناہ بھی ہو رہے ہیں زبان سے گناہ بھی ہو رہے ہیں, چاہے گھر کے اندر ہوں چاہے آفس میں ہوں چاہے کسی اور مقام پر ہوں, نماز میں اتنی پاور کیوں نہیں ہے, اتنی قوت کیوں نہیں. تو میں نے بیان کیا تھا کہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں, بلکہ چار چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں خیال کرنا ہے. سب سے پہلے مرحلے پر تو یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں, فقہی مسائل شرعی مسائل کہ جن سے ویسے ہی مومنین کو بہت چڑ اور بہت ایک طریقے کا بگاڑ. تو سب سے پہلے تو یہ چیک کرنا کہ نماز ہماری فقہی اعتبار سے درست ہے یا نہیں, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. اور پھر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی نماز فقہی اعتبار سے بالکل درست, لیکن پھر آگے چل کر دو اہم باتیں بلکہ تین اہم باتیں کہ جن کی جانب توجہ نہیں اور جس کے اثرات بڑے ڈینجرس, باوجود اس کے کہ نماز بالکل صحیح. پہلی چیز اور وہ ہے نماز کو ضائع کرنا, یہ اصطلاح روایات اور احادیث کے اندر بہت استعمال ہوئی, نماز کو من ضیع صلاتہ, کہ جو اپنی نماز کو ضائع کر دے. ضائع کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان اتنی تاخیر فی اوقات الصلاۃ حتی تذهب اوقاتها اتنی تاخیر کرنا نماز میں کہ نماز کا وقتی قضا ہو جائے, ایک تو نماز کو ضائع کرنا یہ, اور ایک نماز کو ضائع کرنا کیا ہے, بعض نمازوں کے اعتبار سے اسپیشلی اور چونکہ آفس گوئنگ پبلک میرے سامنے زیادہ, لہذا یہ والی وہ چیز کہ جس کی طرف توجہ کم اور جس کے اثرات خطرناک, اتنے خطرناک کہ جنت میں جانے کے باوجود بھی اس کا نقصان ساتھ ساتھ چلے. اور وہ کیا ہے, حرام نہیں ہے, حرام نہیں کر رہا انسان, بالکل شرعی اعتبار سے صحیح, لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ. دیکھیے ہمارے ذہن میں ایک تصور یہ کہ صاحب جنت میں پہنچ جائیں بس, بائی ہک اور بائی کروک کسی طریقے سے جنت میں کہیں بھی جا کے داخل ہو جائیں, اور بس کونے میں چھوٹا سا ایک پلاٹ مل جائے, اللہ اللہ خیر صلاح. جی نہیں, ایسی بات نہیں. اس لیے کہ جنت میں تمام جنتیوں کو یہ حسرت ہوگی, ایک غم ہوگا, جنت میں رہنے والا جنتی ایک غم ہوگا, ایک حسرت رہے گی جنتی کو, اور وہ حسرت ایسی ہے جو بہرحال یا بہت طولانی یا کبھی ختم نہ ہونے والی. اور وہ کیا, اس لیے کہ جب جنت میں ایک انسان داخل ہو جائے گا, مقام عمل نہیں ہے جنت, مقام عمل یہ دنیا تھی, مزرع الآخرہ, بہت تعریف ہے دنیا کی اس اعتبار سے کہ یہی تو وہ ایگریکلچرل فیلڈ ہے کہ جس میں آپ نے وہ بیج بونے ہیں کہ جن کے ثمرات آخرت میں آپ کو ملنے والے ہیں, مزرعہ الآخرہ. تو دنیا ہے دار العمل جس میں کام کرنا ہے, جنت اب اس میں کوئی کام نہیں, اب اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. جنت میں جو جس پوسٹ پہ چلا گیا, جس ڈیزگنیشن پہ چلا گیا, اب وہ اس ڈیزگنیشن سے اوپر جائے گا. بعض روایات کے اعتبار سے بہت شاذ و نادر مومنین کے لیے ہے کہ وہ جائیں گے اور ترقی کریں گے, لیکن اکثریت وہ ہے خالدین فیہ, جنت میں ہمیشہ کے لیے, اور جو منصب ہے, جو پوسٹ ہے, جو محل ہے, جو قلعہ ہے, جو باغ ہے, جو جنت ہے, ہاں جو حوریں ہیں وہ اتنی ہی رہیں گی, وہ بڑھیں گی نہیں, وہ محل بھی نہیں بڑھے گا, اتنا ہی رہے گا درجہ مقام. اس موقع پر جنتی جب اپنے سے اگلے اور بڑے ڈیزگنیشن والے کو دیکھے گا, جب وہ دیکھے گا کہ میرا محل بہت اچھا, جب وہ دیکھے گا کہ ہر چیز فرنیشڈ ہے, بہت اچھا ویلتھ, وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ میرے پاس, لیکن جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرا گھر علی کے گھر سے بہت دور ہے, جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرا محل اس محلے سے, جو جنت کا وہ محلہ جس میں بنی ہاشم آئمہ علیہم السلام رہنے والے ہیں, اس سے بہت دور ہے, سالوں میں کئی سالوں میں ایک مرتبہ مجھے زیارت اہل بیت ہو رہی, تو اس وقت اس کا دل بہت تڑپے گا کہ کاش میں دنیا میں تھوڑی سی محنت کر لیتا، کاش میں دنیا میں تھوڑی سی اور جد و جہد کر لیتا اور پھر میں اس مقام تک پہنچ جاتا جس مقام پر دوسرے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک حسرت تو یہ رہے گی، ایک یہ حالت، اور ایک بڑی عجیب و غریب حالت جنت ہی کے اندر، جنت کے آوارہ گرد. یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، جنت میں کچھ لوگ ہوں گے جو آوارہ گرد ہوں گے، آوارہ گرد. باقاعدہ روایت میں آیا، امام نے فرمایا کہ جو آدمی، اب سنیے گا، جو آدمی نماز عصر کو اتنی تاخیر سے پڑھے، حرام کی بات نہیں ہو رہی، قضا کی بات نہیں ہو رہی، کہ نماز عصر کو ضائع کر دے، ضائع کا ایک مطلب قضا کر دے، جی نہیں، یہاں یہ مراد نہیں، نماز عصر میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز عصر ضائع ہو جائے. ابھی ضائع کا کیا مطلب ہے وہ دوسری حدیث بیان کرے گی. امام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی موتورن بے اہلہ و مالہ. یہ جملہ تین چار روایت میں یہ ٹائٹل آیا ہے اس آدمی کے لیے کہ جو نماز عصر پڑھتا تھا لیکن ضائع کرتا تھا. موتورن بے اہلہ و مالہ، تو وہ بالکل بغیر آل و اولاد و مال کے ہوگا جنت کے اندر. راوی نے پوچھا مولا وہ جنت میں ہوگا اور اس کے پاس مال و اولاد نہیں ہوگی؟ امام نے فرمایا وہ جنت میں ہوگا اور اس کے پاس مال و اولاد نہیں ہوگی، حتیٰ اپنا گھر نہیں ہوگا. اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ آدمی باقاعدہ بعض جنتیوں کے گھروں کو، ان کے دروازوں کو نوک کر کے کہے گا کہ کیا تمہیں کوئی مہمان نہیں چاہیے، آج رات تم ذرا اپنے گھر میں مجھے ٹھہرا لو. جنت میں، جنت کا رہنے والا آوارہ گردی کر رہا ہے، سب کچھ ہے، وہ سمر آدمی ہے، ایوری تھنگ، لیکن اپنا محل نہیں ہے، اپنی اہل اور اولاد نہیں ہے. روایت بیان کر رہی ہے ثواب الاعمال و عقابہا. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو اور دوسرے علماء نے نقل کیا. تو جنت میں یہ حالت ہوگی اس کی، ایک آوارہ گردی والی حالت، بہت اطمینان سے جہاں جا رہا ہے، جدھر جا رہا ہے، نہریں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اپنا گھر نہیں، اپنی آل و اولاد نہیں ہے، اور لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے کہے گا کہ بھائی ذرا مجھے آج رات کے لیے اپنے گھر میں جگہ دے دو، آج رات میں تمہارے گھر میں سونا چاہتا ہوں. تو یہ حالت ہوگی. اب ایک اور اس کے فوراً بعد کی روایت شیخ صدوق نے نقل کی کہ جس میں امام نے فرمایا، اسی میرے مولا نے چھٹے امام نے، کہ دیکھو تمہیں ہر چیز دھوکہ دے دے، تمہیں ہر چیز دھوکہ دے دے، لیکن خبردار نماز عصر کے بارے میں دھوکے میں مت رہنا. کیا مطلب؟ یہ ابن رسول اللہ کہا، دیکھو اپنی نماز عصر کو ضائع نہ کرنا. یہ ابن رسول اللہ، نماز عصر کو ضائع کرنا یعنی نماز کو قضا کر دینا؟ کہا کہ نہیں، میرے جد نے فرمایا ہے خبردار کوشش کرنا، کوشش کرو کہ نماز عصر کو اس وقت پڑھو کہ جس وقت سورج چمک رہا ہو اور سفید ہو. خبردار اس وقت نماز عصر میں تاخیر نہ ڈالو، اتنی تاخیر نہ ڈالو کہ سورج یا ڈوبنے کے قریب ہو یا سورج زرد ہو جائے. سورج کا زرد ہونا، نماز ابھی قضا نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے اکثر وہ لوگ جو آفیسز کے اندر جاتے ہیں وہ ظہر اور عصر کو بغیر کسی مجبوری کے، کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے، بہت سارے بہانے بنائے جا سکتے ہیں، سگریٹ پینے کے لیے انسان باہر چلا جاتا ہے مثلاً. تو ایک نماز عصر ایک عادت بن چکی، میں نے دیکھا ہے بہت مومنین، اس لیے کہ میں جاتا تھا جب بچپن میں مسجد میں جاتا تھا، بہت بڑی تعداد مومنین کی آتی تھی کہ جو مغرب سے پہلے، حتیٰ اس وقت میں کہ جب نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہے. تو ایک خاص عصر، امام نے فرمایا کہ میرے جد نے فرمایا کہ نماز عصر کو ضائع نہ کرنا. پوچھا ضائع کرنے کا مطلب؟ کہا دیکھو خبردار جس وقت سورج چمک رہا ہو، جس وقت سفید ہو، ابھی تک زرد نہ ہوا ہو، اس نماز کو پڑھ لینا. اس لیے کہ اگر، اب رسول فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اگر تم نے نماز عصر کو ضائع کیا، ضائع کا مطلب میں نے بتا دیا، تو موتورن بے اہل و مال فی الجنہ، تو جنت کے اندر، اب یہ لفظ میرا، کہ آوارہ گردی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے. تو دیکھیے شرعی اعتبار سے کوئی گناہ نہیں کیا، شرعی اعتبار سے کوئی حرام نہیں کیا، واجب ادا ہو گیا، لیکن بات یہی ہے کہ ایک نماز عصر جس کو ادا کرنے کی عادت انسان یہ بنا لے کہ جس وقت سورج ڈوبنے والا ہو جس وقت سورج زرد ہو چکا ہو بس اسی وقت ہم نماز اثر پڑھیں گے، اس سے پہلے تو نماز اثر پڑھنا نہیں ہے. یاد رکھے جنت میں جائے گا، لیکن امام ہی فرما رہے ہیں موتورن بے اہل و مال. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو ایک بات کہ نماز صحیح پڑھنی، اور دوسری بات وہ یہ، یعنی اب پہلی بات واجبات سے ہٹ کر کہ نماز کے اوقات کا خیال کرنا ہے، اول وقت میں نماز اس کی پابندی کرنا اتنا بابرکت. اس پہ میں نے بہت کچھ بول دیا، لیکن انسان کوشش تو کرے. خواہش کرنے سے، آہیں بھرنے سے، ہائے ہوئی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. محنت کرنی پڑتی ہے، زحمت کرنی پڑتی ہے، کچھ کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے. الصلاۃ فی الشغل کا مطلب یہی کہ انسان کام کر رہا ہے. ہاں ایک مرتبہ آپ دیکھیے، ایک صورتحال تو کام کی ہوتی ہے کہ آپ کے خود اختیار میں ہے اور آپ کام کر رہے ہیں. ڈیلے کر دیں، ابھی کر لیں، پینڈنگ میں ڈال دیں، اٹس اپ ٹو یو. اور ایک مرتبہ نہیں، آپ کو بہرحال باس کو جواب دینا ہے، ادھر سے فون آ رہے ہیں، ادھر سے کلائنٹ آ گیا ہے اور وہ شور مچا رہا ہے. اب یہاں پر بہرحال انشاءاللہ خدا آپ کی اس ایکسکیوز کو سمجھتا اور آپ کے اس ایکسکیوز کو قبول کر لے. تو جہاں آپ کے اختیار میں نہیں ہے، واقعی بعض اوقات صورتحال ایسی آ جاتی، لیکن اگر آپ کے اختیار میں ہے، الصلاۃ فی شغل، چھوڑ دیجئے اس کام کو، نماز پڑھیے اول وقت میں. خدا بند عالم، میں جانتا ہوں ایک مومن نے مجھے بیان کیا تھا، کمپیوٹر اینالسٹ یا بہرحال جو کچھ بھی، اور بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا، وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کمپیوٹر پہ، بہت بڑا کوئی سسٹم تھا. اب جو بھی ان کی کمپنی کا سسٹم تھا، اس میں کچھ فالٹ آ گیا تھا اور میرا دماغ پک گیا تھا، اس لیے کہ وہ بار 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 ہر طرف سے جا رہا ہوں، ایرر ایرر ایرر، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا. میں نے دیکھا نماز کا وقت آ گیا، لیکن میں نے کہا کہ بھائی یہ ضروری ہے، لیکن یہ ضروری اپ ٹو ہم، اس کے اپنے اوپر تھا کہ ابھی کرنا ہے، ابھی کر لے، تھوڑی دیر بعد کر لے. کرتے کرتے ایک دم اسے خیال آیا کہ یہ تو بہرحال جب تک چلے گا میں نماز کیوں چھوڑ رہا ہوں، نماز اپنے وقت میں مجھے پڑھنی ہے. چھوڑ دیا اس نے کمپیوٹر، اول وقت میں جا کر نماز پڑھی، واپس آیا، اسی کمپیوٹر کو آن کیا، دو چار چیزیں فیڈ کی، اب تک صبح سے جو چیز حل نہیں ہوئی تھی ایک مرتبہ حل ہو گئی. تو خود نماز ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کام پینڈنگ میں چلا جائے گا. دیکھیے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر واجب والی بات ہے اس کو چھوڑ دیجئے، ایسا نہیں ہے کہ پھر بہرحال آدمی. اب دیکھیں کتنے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کو بیان کرنے سے انسان رہ جاتا ہے، لیکن کم سے کم پوچھنا چاہیے انسان کہ کس موقع پر آیا، ہمارے لیے چھوڑنا جائز ہے کام کو اور نماز کے لیے جائیں. تو بہرحال میں نے ایک خلاصہ بیان کر دیا، اول وقت میں نماز، اول وقت میں نماز پڑھنے کے فضائل تو میں نے بہت سارے بیان کر دیے. ایک بات، ایک عالم بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے، ایران کے عالم، ماہ مبارک میں میں نے مسجد میں ایک بڑے میاں کو دیکھا، ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ جو بڑے ریگولرلی نماز جماعت میں آتے تھے، سب سے پہلے آتے تھے، اور میں دیکھتا تھا کہ وہ بڑے فریش تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں بک بک کرنے میں، غیبت کرنے میں، لہو لعب کرنے میں بہت فریش ہوتے ہیں، جہاں دینی بات آ جائے سب سے سست اور سب سے قائل. لیکن ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انتہائی فریش اور انتہائی تنومند بوڑھا آدمی، عبادات کے اعتبار سے بھی دیکھتا ہوں تو انتہائی خوشحال، بہترین انداز میں عبادت بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی مانگ رہا ہے، خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے، اول وقت میں نماز ہو رہی ہے. اور دنیاوی اعتبار سے دیکھتا ہوں تو بھی دیکھتا ہوں انتہائی آسودہ خاطر، بہترین گھر ہے، بہترین گاڑی ہے، اور بہرحال اولاد وغیرہ، بہت سیٹسفائیڈ زندگی. میں بڑا متاثر ہوا، میں نے ان سے سوال کیا، کچھ دوستی ووسی بڑھی. اب وہ عالم کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے، میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کی عبادتیں بھی بڑی رونق والی ہیں، آپ کی زندگی بھی بڑی رونق والی، اس کا کوئی راز کیا، آپ کا طریقہ کیا، ٹپ ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے جواب دیا، جوانی میں خدا نے مجھ پر رحم کیا اور ایک عالم با عمل کی صحبت مجھے عطا ہو گئی. کچھ عرصہ مجھے ایک عالم دین کی خدمت کرنے کا موقع ملا، کچھ عرصہ میں نے عالم دین کے ساتھ کچھ وقت پاس کیا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ کمپنی میں رہتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، کوئی کام ہوتا تھا وہ کام کرتا تھا، اور ان سے استفادہ بھی کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ان عالم نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بیان کرو. کہا کہ ہاں، دیکھیے مجھے تین چیزیں چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے تین چیزیں مل جائیں تو بس. کہا کیا؟ کہا دیکھیے، اب جوانی کا واقعہ اس کا، کہتا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھے جوانی میں خداوند عالم حج عطا کر دے. اس لیے کہ جوانی میں حج کرنے کی جو لذت ہے وہ بڑھاپے میں وہ لذت نہیں ملتی. وہ بڑھاپے میں تو دوسروں کی حج کی لذت کو بھی انسان ختم کر دیتا. وہ سنبھال رہا ہے, وہ اٹھا رہا ہے, وہ بٹھا رہا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے, وہ بڑے میاں حج کر رہے ہیں. خیر بہرحال اب واجب ہو گیا تو کیا کیا جائے. تو جوانی میں حج کرنے کی یہ سعادت مجھے عطا کرے. دوسری تمہاری آرزو کیا کا دوسری میری خواہش یہ کہ خدا بند عالم مجھے نیک زوجہ عطا کرے. بہت اہم دعا, بہت اہم دعا. اچھی بیوی انسان کو زمین سے عرش پہ پہنچا دیتی ہے, اور خراب عورت عرش پہ بیٹھے ہوئے انسان کو زمین پہ آ کے گرا دیتی ہے. میں نے خلاصہ کر دیا, انتہائی اہم ہے, انتہائی اہم. چاہے آپ کے بچوں کی شادی کا مسئلہ, تو دیکھیے کہ کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں کو پرائیورٹی دینی چاہیے. چاہے بیٹی کا مسئلہ, چاہے بیٹے کا مسئلہ شادی, یہ وائس ورسا ہے, دونوں کی طرف, دونوں کے لیے, چاہے وہ عورت ہو مرد کے لیے, چاہے وہ مرد ہو عورت کے لیے, بہت ضروری. تو ایک میری دعا یہ کہ اچھی ہمسر. یہ پورا ایک ٹاپک ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی آئے گا. تیسری تمہاری خواہش کیا؟ میری خواہش یہ, جوان ہے ابھی, پڑھ رہا اسٹوڈنٹ, میری خواہش یہ کہ مجھے ایسا جاب مل جائے, نمبر ون, کہ مجھے اتنا اس سے مل جائے کہ میری زندگی بہت آرام سے گزر جائے, اور وہ جاب عزت والا ہو. بعض جاب میں پیسہ بہت ہے, عزت نہیں ہے, اور بعض جاب میں عزت بہت ہے, پیسہ نہیں ہے. دونوں کی مثالیں میرے سامنے, لیکن دونوں ہی مثالیں میں نہیں دے سکتا, ورنہ میں بھی لپیٹ میں آ جاؤں گا. درود پڑھتے محمد والے محمد پر. تو ایک ایسی جاب چاہیے, ایک ایسا روزگار مجھے مل جائے کہ جس میں اتنا مال ہو کہ مجھے آسودہ خاطر ہو جاؤں میں, اور بہت عزت والا ہو. ان عالم نے فرمایا, بیٹا اگر تم یہ چاہتے ہو, تین خواہشیں اس نے کی تھی, ان تینوں خواہشوں کو اگر تم چاہتے ہو پوری ہو جائیں, اول وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو شروع کر دو, اس کو اپنی عادت بنا لو. اول وقت جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو, خداوند عالم اسی اول وقت با جماعت نماز کی برکت سے تمہیں تینوں چیزیں دے گا. وہ بوڑھا جو اس وقت نوجوان تھا, وہ کہتا ہے میں نے گرا سے باندھ لیا ان کی بات, میں نے اس کی بات کو, اس عالم کی بات کو گرا سے باندھ لی, اور پوری پرائیورٹی دی, سوچا, شیڈیول بنایا, حساب کتاب کیا, اور میں نے سب سے زیادہ فوقیت نماز کو دی. اول وقت کچھ بھی ہو جائے مجھے پہنچنا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. وہ کہتا ہے آپ یقین کریں ود ان 3 ایئرس, 20 سال 25 سال کی بات نہیں ہے, 3 سال کے اندر میری تینوں حاجتیں پوری ہو گئی. مجھے خداوند عالم نے جوانی میں حج بھی عطا کر دیا, خداوند عالم نے نیک ترین زوجہ بھی عطا کر دی, اور خداوند عالم نے ایسا روزگار عطا کر دیا کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری زندگی میں کتنی رونق ہے. تو نماز اول وقت اس میں اتنی طاقت ہے. دوسری بات, بہت کچھ مجھے کہنا تھا, وقت ختم ہو گیا. خضوع اور خشوع اور حضور قلب, یہ دو اہم چیزیں ہیں. نماز میں حضور قلب, اس کا خیال کرنا, نماز میں خضوع و خشوع کا خیال کرنا. حضور قلب الگ چیز ہے, خضوع و خشوع الگ چیز ہے. حضور قلب کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. حضور قلب دل کا حاضر رہنا, کس کے سامنے کھڑا ہوں, کیا پڑھ رہا ہوں. لہذا انتہائی ضروری ہے, ضروری یعنی مستحب والا, انتہائی ضروری ہے کہ کم سے کم انسان جو سورے, جو اذکار نماز میں پڑھتا ہے اس کے ترجمے کو سمجھ لے, یا کم سے کم ان کا مفہوم سمجھ لے. حضور قلب اسی وقت ملے گا, یعنی دل متوجہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. حضور قلب, اور حضور قلب کے لیے ضروری کہ دن میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے. اس لیے کہ گناہ وہ چیز ہے کہ جو روح کو مقدر کر دیتے ہیں. خضوع و خشوع تو دور کی بات ہے, حضور قلب کو ختم کر دیتے ہیں. حضور قلب, تکبیرۃ الاحرام, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اس سے پہلے ایک مرتبہ نیت, اور نیت کے ساتھ یا بعد کسی موقع پر یہ اعوذ باللہ شیطان سے پناہ مانگنا ضروری. تکبیرۃ الاحرام, جس وقت انسان تکبیرۃ الاحرام پڑھ رہا یہ سوچے کہ اب جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہو گئیں, کس کے لیے؟ یہ بولنا حلال تھا, یہ چلنا حلال تھا, کس کے لیے؟ اس بابرکت ذات خداوند عالم کے لیے. اور یہ تکبیرۃ الاحرام اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, اتنی اسٹرانگ تو پریکٹس سے ہوگی جس کی بات میں کر رہا ہوں. خرم شہر پر حملہ ہوا, امام خمینی علیہ الرحمہ نماز مغرب پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. خود جس آدمی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس کے بعد دو راوی ہیں تقریباً کہ یہ واقعہ مجھ تک پہنچا, امام خمینی نماز مغرب پڑھنے کے لیے. خرم شہر پر اٹیک ہو گیا ہے, بہت اہم چیز. جسٹ تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھانے والے کہ ایک دم سے وہ گھبرایا ہوا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اے امام بڑا مسئلہ ہو گیا, بڑی پریشانی ہو گئی. کیا ہوا؟ کہا اے امام خمینی, خرم شہر از دست ما رفت, خرم شہر پر قبضہ ہو گیا, نکل گیا ہمارے ہاتھ سے. اور پھر اس کا کہنا ہے امام خمینی نے سنا, بس اس طریقے سے سنا اور کہا کہ ہٹو پرے. اللہ اکبر, یہ انداز. یعنی خرم شہر پر قبضہ ہو گیا, اور اتنی زیادہ توجہ اس لیے کہ خرم شہر اگر قبضے میں چلا گیا آزاد کون کروائے گا جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ اسی نقطے کو ہم سمجھتے نہیں. اور یہی وجہ ہے جس وقت خرم شہر آزاد ہوا تو ایک مجمع جو باقاعدہ ولولہ انگیز انداز میں اعلان اور شور مچا رہا تھا کہ ماں خرم شہر رو آزاد کر دی, ماں خرم شہر رو آزاد, ہم نے خرم شہر آزاد کر لیا, ہم نے خرم شہر آزاد کر لیا. پہلی اسپیچ جو امام خمینی کی, اس موقع پر پہلا جملہ امام خمینی کا یہ ہے کہ فرماتے ہیں خدا